تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اللهم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے اس ملک میں آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے، اور اس عرصے میں اس ملک کے مختلف مقامات پر حاضری کا بھی اتفاق ہوا. اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کا بھی موقع ملا، اور ان کے حالات دیکھنے اور سننے کی بھی نوبت آئی. اور ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں میں جو دینی جذبہ آنکھوں سے نظر آیا، اور جس محبت و شفقت سے انہوں نے مجھ ناکارا کی پذیرائی فرمائی، وہ میرے لیے باعث سعادت بھی ہے اور اس سے حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے. آپ حضرات نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے اور دینی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے جو محنتیں فرمائی ہیں، اس پر آپ تہ دل سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ اللہ جل جلالہ کے ہاں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس ایمانی جذبے میں اور اس دینی تعلق میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا
فرمائے.
اس وقت بھی دین کی کچھ بات کرنے کے لیے مجھ سے فرمائش کی گئی، تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. دین کی باتیں تو اتنی ہیں کہ ایک مجلس میں یا ایک بیان میں کسی ایک بات کا بھی پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ وہ مختصر مختصر آیتوں میں بھی ہمیں اور آپ کو ایسی ہدایت عطا فرما دیتا ہے کہ تنہا اسی پر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے. اسی لیے یہ ایک آیت تلاوت کی, اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بنو, سچے لوگوں کے صادقین کے ساتھی بن جاؤ, ان کے ساتھ رہو. تو اس آیت کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, دوسرے حصے میں حکم دیا گیا ہے تقویٰ اختیار کرنے کا, تیسرے حصے میں اس تقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کو اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. ان تین حصوں پر تھوڑی تھوڑی گزارشات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو انہی الفاظ سے خطاب فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ پر آیا ہے. یہ عجیب پیارا انداز خطاب ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے اختیار فرمایا. ہمارا نام لے کر خطاب نہیں کرتے بلکہ اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کرتے. یہ بڑا محبت بھرا, بڑا پیار بھرا انداز خطاب ہے. اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب کوئی انسان دوسرے کو مخاطب کرتا ہے, دوسرے سے خطاب کرتا ہے, تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر اس کو پکارے. جیسے ایک باپ ہے, ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر بلائے. سر کرو کسی کے بیٹے کا نام زید ہے تو زید کہہ کر پکارے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نام لیے بغیر اس کو بیٹا کہہ کر پکارے, بیٹا کہہ کر پکارے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. ایک سعادت مند بیٹے کے لیے پہلے انداز خطاب کے مقابلے میں دوسرا انداز خطاب بڑا محبوب ہے, بڑا پیارا ہے. ایک بیٹے کو اپنے باپ کے نام, باپ کی زبان سے اپنا نام سن کر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا بیٹا کہہ کر پکارے تو اس میں جتنا مزہ آئے گا, جتنا لطف آئے گا. کیونکہ یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ اس رشتے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے جو باپ کا اس بیٹے کے ساتھ ہے. اس میں بڑا پیار ہے, اس میں بڑی مٹھاس ہے, اس میں بڑی لذت ہے. اس کا اندازہ انہیں کو ہوتا ہے جن کو اپنے باپ سے محبت ہو, جن کو اپنے باپ سے محبت ہو انہیں کو اندازہ ہوتا ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، دیوبند کے محتمن بھی رہے، صدر مدرس بھی رہے، دور حدیث کے استاد رہے، دادیل میں بھی پڑھایا مدتوں، پھر پاکستان کی تحریک میں بڑا حصہ لیا، صحیح مسلم کی شرح لکھی، بڑے اونچے درجے کے عالم، اور میں نے ان کی زیارت اس وقت کی ہے جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا، تو وہ کبھی کبھی ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور ساتھ کام بھی کرتے تھے، تو کبھی کبھی دینی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، تو میری دادی صاحبہ وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عزیز ہوتی تھی، اور عمر میں اور رشتے میں ان سے بڑی تھی، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جب وہ آتے تو ہمیں ایک عجیب صورت لگتی تھی کہ جب وہ آ کر ہماری دادی سے باد دادی کو کہتے السلام علیکم، تو ہماری دادی ان سے کہتی بیٹا وعلیکم السلام، تو ہمیں اتنا اچمبا لگتا تھا کہ یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو ساری دنیا علامہ کہتی ہے، شیخ الاسلام کہتی ہے، ان کے ہاتھ چومتی ہے، ہماری دادی ان کو بیٹا کہتی، اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ایک دن علامہ فرمانے لگے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں کبھی کبھی میرے والد سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر صرف اس لیے آتا ہوں کہ ان کی زبان سے اپنے لیے بیٹا کا لفظ سن لوں، کیونکہ اب اس روئے زمین پر پوری دنیا میں مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں رہا، کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی شیخ الاسلام کہتا ہے، کوئی حضرت کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی شیخ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تعظیم تکریم کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان کانوں کو بیٹا کے لفظ کی مٹھاس سننے کے لیے اب اور کوئی موقع نہیں سوائے اس کے کہ میں آپ کی والدہ کے پاس آ سکوں، اس لیے آتا ہوں کبھی کبھی، تو یہ مٹھاس اس کو پتہ لگتی ہے جو سعادت مند ہو کہ اپنے باپ کے زبان سے بیٹا کا لفظ سن کے اس کو جو مٹھاس آتی ہے اس کا کوئی بیان کرنا ممکن ہے، تو اللہ جل جلالہ جب ہمیں خطاب کرتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ کیا کر کے خطاب کر سکتے تھے کہ اے لوگو، یہ کہہ کر بھی خطاب کر سکتے تھے کہ اے آدم کے بیٹو، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے انسانوں، لیکن ہم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں پیار ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں عجیب محبت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے اولاد کو بیٹا کہہ کر پکارے، تو یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں تاکہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ یہ ہمیں بڑے پیار سے محبت سے پکارا جا رہا ہے، اور آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ محبت اور شفقت کی بات ہے، پیار کی بات، خیر خواہی کی بات ہے، ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے فائدے کی ہے، تو جہاں جہاں اللہ جل جلالہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ہم تمہیں محبت سے پکار رہے ہیں، محبت سے تمہیں کچھ سمجھا رہے ہیں، اس بات کو پلے باندھو، یاد رکھو، یہ ہے یا ایھا الذین آمنو کا مطلب۔ اب اس پیارے خطاب کے ساتھ جو حکم دیا ہم کو وہ یہ دیا اتق اللہ، اتق اللہ، مشکل یہ ہے کہ اردو بیچاری بڑی تنگ دامن زبان ہے، اردو کے اندر بیچاری کے پاس الفاظ زیادہ نہیں ہے، اس واسطے عربی کے الفاظ کا صحیح صحیح ترجمہ اردو کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بیچاری تنگ دامن زبان ہے، اس واسطے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں، اتق اللہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو،
اور کوئی ہمارے پاس اس کا متبادل لفظ اردو میں موجود نہیں. اللہ سے ڈرو مجبوراً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں تقوی کا لفظ جو لفظ ہے اس میں اور اردو کے کرنے کے لفظ میں بڑا فرق ہے. عربی زبان تو بڑی وسیع زبان ہے, ذرا ذرا سے فرق سے اس میں الفاظ بدل جاتے ہیں, ذرا ذرا سے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں نا نیند سونا, تو ہمارے پاس اس کے اگر لفظ ہیں اردو میں تو دو تین ہوں گے مشکل. اونگنا کہیں گے, نیند کہیں گے, سونا کہیں گے اور کچھ نہیں آگے چھٹی. عربی زبان میں نیند کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے 12 لفظ ہیں اور ہر لفظ کے معنی الگ ہے. ہر لفظ کے بالکل ابتدا میں جب آدمی کو ہلکا سا دماغ کے اوپر ایک نشہ کا پیدا ہوتا ہے اس کا الگ لفظ ہے, پھر جب وہ نیند ایسی آ جائے کہ ذرا سا سر حرکت کرنے لگے اس کے لیے الگ لفظ ہے, پھر ایسی نیند آ جائے کہ بیٹھے بیٹھے سوئے اس کے لیے الگ لفظ ہے, لیٹ کے سوئے اس کے لیے الگ لفظ ہے. 12 لفظ ہیں اس طریقے سے. آج تک کوئی دنیا میں شاید ایسی زبان نہیں ہوگی اتنی وسیع زبان. یہ جو گھوڑ دوڑ ہوتی ہے نا, گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے, تو اس میں اہل عرب کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جو گھوڑے اول آتے تھے ان کے 10 درجے ہوا کرتے تھے. 10 اول آئے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 10. ہر گھوڑے کا, ہر نمبر پر آنے والے گھوڑے کا نام الگ ہے. پہلے نمبر پر جو آئے گا اس کو صادق کہیں گے, دوسرے نمبر پر آئے گا مسلی کہیں گے, تیسرے نمبر پر آئے گا مجلی کہیں گے, چوتھے نمبر پر آئے گا مقفی کہیں گے, پانچویں نمبر پر آئے گا مرتا کہیں گے, چھٹے نمبر پر آئے گا حافظ کہیں گے, ساتویں نمبر پر آئے گا مزمل کہیں گے, آٹھویں نمبر پر آئے گا حضی کہیں گے, نویں نمبر پر آئے گا محبل کہیں گے, دسویں نمبر پر آئے گا سکیت کہیں گے. ہر ہر نمبر کے گھوڑے کا نام الگ. تو عربی زبان میں عجیب وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ ڈرنے کا جو مفہوم ہے نا, اس کے الگ الگ لفظ. ڈرنے کے لیے خوف بھی آتا ہے, خشیت بھی آتا ہے, تقوی بھی آتا ہے, وجل بھی آتا ہے, لیکن ان سب لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں. کیسے الگ ہیں؟ دیکھو, ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے جو کسی موذی چیز سے ہو. شیر سے ڈر رہا ہے آدمی, درندے سے, چیتے سے ڈر رہا ہے, سانپ سے ڈر رہا ہے, بچھو سے ڈر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے نا, یہ ڈر ہے. لیکن ڈر کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ موذی چیز ہے, مجھے تکلیف پہنچا دے. جن سے ڈر رہا ہے, چور سے ڈر رہا ہے, ڈاکو سے ڈر رہا ہے, تو اردو میں اس کو بھی ڈر کہتے ہیں. اور باپ سے ڈر رہا ہے تو اس کو بھی اردو میں ڈر ہی کہتے ہیں. استاد سے ڈر رہا ہے اس کو بھی ڈر ہی کہتے ہیں. اللہ سے ڈر رہا ہے اس کو بھی ڈر ہی کہتے ہیں. بیچاری اردو میں ہر جگہ ایک ہی لفظ ہے, وہی نسخہ ہے, ہر جگہ وہی استعمال ہو جاتا ہے, اور کوئی لفظ ہے نہیں. عربی زبان میں جو تقوی کا لفظ ہے نا, تقوی, یہ اس ڈر کے لیے نہیں آتا جو کسی سانپ سے ہو, بچھو سے ہو, جو درندے سے ہو, موذی چیز سے ہو, اس کے لیے تقوی کا لفظ نہیں ہوتا. اس کے لیے تقوی کے معنی ہے وہ ڈر جو انسان کو کسی کی عظمت کی وجہ سے, کسی کی عظمت کی وجہ سے, کسی کی بڑائی کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی. اور اگر وہ ڈر جو ہے اس کی ایزا رسانی کی وجہ سے ہے تو اس کو صرف خوف کہتے ہیں. اور تقوی اور خشیت بھی اسی میں داخل ہے, وہ کہا جاتا ہے اس ڈر کو جو کسی کی عظمت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ اور خشیہ. اس ڈر کی کیفیت اور ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں مجھے مار دے گا, فلاں مجھے کھا جائے گا, فلاں مجھے تکلیف پہنچا دے گا, بلکہ کوئی عظیم ہستی ہوتی ہے, بڑی ہستی, اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے خوف کروں. دیکھو ایک باپ ہے بڑا شفیق بڑا مہربان, کبھی مارتا نہیں اولاد کو, لیکن سعادت مند اگر اولاد ہے تو اس کے دل پر اپنے باپ کا روب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. باپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دل آمادہ نہیں ہوتا, حالانکہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو باپ مجھے مارے گا نہیں, اس لیے کہ مارنے کی عادت ہی نہیں اس کی, ساری عمر نہیں مارا, اب کیا مارے گا, مارنے کی عادت نہیں, لیکن دل پر کیونکہ اس کی عظمت ہے, اس کی محبت ہے, تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے, اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا تو یہ میرے لیے بہت بری بات ہوگی کہ اتنا شفیق باپ ہے, اتنا مہربان باپ ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے. میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ, میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ساری زندگی مجھے یاد نہیں مجھے کبھی مارا ہو سوائے ایک مرتبہ کے بچپن میں ایک تھپڑ لگایا بس, اور ساری عمر کبھی نہیں مارا, بچپن میں ایک مرتبہ مارا وہ بھی ایک تھپڑ, تو پتا تھا ہمیشہ ساری زندگی کہ کبھی نہیں مارے گئے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ان کے کمرے کے قریب سے گزرتا تھا, کمرے میں داخل ہونا ہوتا کیا, کمرے کے قریب سے بھی گزرتا تھا تو دل پر ایک روب جاری ہوتا کہ میں کسی بڑے کے پاس سے گزر رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی ادا ان کی مرضی کے خلاف ہو. تو جو عاشق ہوتا ہے نا کسی کا, محبوب ہوتا ہے, محبت کرنے والا ہوتا ہے, وہ سزا سے اتنا خوف نہیں کھاتا, وہ خوف اس بات سے کھاتا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ڈر اس کو ہوتا ہے, ڈر اس کی سزا سے زیادہ اس کی ناراضی کا ہوتا ہے, یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس کی طبیعت پر میری طرف سے کدورت نہ آ جائے, میل نہ آ جائے, کیونکہ اگر ذرا سا بھی میل آ گیا تو ایک سعادت مند اولاد کے لیے وہ بڑی ہی قیامت کی بات اگر اولاد سعادت مند ہے اور معلوموں کے باپ کے دل پر میل ہے میری طرف سے, اس کو نیند نہیں آتی. تو تقویٰ کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اتقوا اللہ, تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے اس کا روب دل پر ہو کہ میرا کوئی کام میری کوئی ادا اس کی مرضی کے خلاف, اس کی وہ ایسا میرا مالک و خالق ہے کہ ہر آن نعمتوں کی بارش اس کی طرف سے میرے اوپر برس رہی ہے. تصور کرو کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک ان کی نعمتوں میں پل رہا ہے انسان, اور اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں برس رہی ہیں. تو تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ جو ذات میرے اوپر اتنا انعام کر رہی ہے, اتنے احسانات کر رہی ہے, تو میں اگر کوئی ایسا کام کروں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو, اس کی چاہت کے خلاف ہو, تو یہ بڑی ناشکری ہوگی, میں بڑا ہی بدنصیب ہوں گا, بہت برا ہوں گا کہ ایسے منع میں حقیقی کے انعامات کا ایسا بدلہ دیا اس کی مرضی کے خلاف. یہ ہے تقویٰ. تو ڈر سزا سے زیادہ اس بات کا ہے کہ اس عظیم ذات کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو, اس عظیم ذات کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو, اس کا نام ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ, اس کو ہم جیسے مبتدی لوگ جو ہوتے ہیں ابتدا والے, جس بات کی میں کہہ رہا ہوں یہ تو مہذب لوگوں کی ہے, شائستہ لوگوں کی، جو وہ سزا کے سے نہیں ڈرتے، سزا سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتے. لیکن جو نا شائستہ انگر مجھے تھے تو ان کے لیے بعض اوقات سزاؤں کا بھی ذکر آ گیا، تو یہ کرو گے تو جاننا ہوگی، جو ہوگا وہ ہوگا سزائے گی. لیکن جس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جڑا ہوا ہو، محبت کا تعلق ہو، تعظیم کا تعلق ہو، اس کے لیے در حقیقت بری، سب سے بری سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو. چنانچہ بہت سی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی گناہوں کے بارے میں، متعدد گناہوں کے بارے میں، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو اس میں جہنم کا فلاں عذاب ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ لا ينظر الیہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں. تو بندے کے لیے، ایک مطیع اور فرما بردار بندے کے لیے یہ سزا کہ مجھے دیکھا نہیں، میری طرف التفات نہیں کیا، یہ سزا آپ کی سزا سے بھی زیادہ بڑی سزا. جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہو نا، وہ اگر باپ مارے تو اس کی اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوتی بابا، لیکن اگر باپ بول چال بند کر دے، بات نہیں کر رہا، دیکھتا نہیں اس کی طرف، اس کی تکلیف ماں کی تکلیف سے زیادہ ہوتی. تو تقوی نام ہے اس بات کا کہ اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف کام نہ ہو، یہ ایک دل میں خلش پیدا ہو جائے، یہ ایک دل میں کانٹا پیدا ہو جائے، ہر کام کرتے وقت آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے مالک کی مرضی کے خلاف تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس عمل سے بار تعالیٰ کی خفگی مجھے حاصل ہو جائے. یہ خلیج دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے تقوی، یہ ہے تقوی، یہ خلیج پیدا کہ ان کی موجودگی میں کیسے کروں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ کام ان کے مرضی کے خلاف، تو ان کی موجودگی میں کیسے کروں، یہ جب خیال پیدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا نام تقوی ہے. اور یہ تقوی ہمارے آپ کے فائدے ہی کی چیز ہے. بغیر دیکھنے میں لگتا ہے کہ جب تقوی پیدا ہو گیا تو اس اور رکاوٹیں آ گئی تھوڑی، ہر کام کے اندر یہ نہیں ہو رہا کہ بھائی جو چاہا کر لی، لیکن اس میں فائدہ ہمارا یہ ہے کہ جو آدمی تقوی سے محروم ہو، جو آدمی تقوی سے محروم ہو اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. جانور ہے نا، اس کو کھانا ہے تو کھانے کے لیے اس کو کسی ادب آداب کی ضرورت نہیں، جو جی چاہے گا کھائے گا، جہاں سے جیتائے گا منہ مار دے گا، اس کو اس کی فکر نہیں کہ میں جہاں منہ مار رہا ہوں وہ کسی اور کا کھیت ہے، کسی اور کا باغ ہے، کسی اور کا درخت ہے. جہاں اس کو ہری ہری نظر آئی اس نے منہ مارنا شروع کر دیا، اس کو کوئی قید، کوئی پابندی، کوئی شرط نہیں. پینے کو دل چاہا جو میرا پی لیا، گندا ہو، ناپاک ہو، کسی اور کے مل کرتا ہو، اس کے دل کو اس بات کا شعور اور احساس نہیں کہ میں جو پی رہا ہوں وہ پینے کی چیز بھی ہے کہ نہیں، جو کھا رہا ہوں وہ کھانے کی چیز بھی ہے کہ نہیں، اس کو تو کھانا اور پینا ہے. دل میں جینا آ گیا کیا کسی نے لڑوں لڑ بیٹھا، جینا آ گیا کسی کو ماروں مار بیٹھا، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی جو جینا آ رہا ہے کرنا. اگر تقوی نہ ہو اور تقوی کی خلش اور تقوی کی رکاوٹ دل میں نہ ہو تو بتاؤ انسان اور جانور لگ جاتا ہے. انسان بھی وہی کام کر رہا ہے جو جینا آ رہا ہے کر رہا ہے، جس کی طرف خواہش پیدا ہو رہی ہے کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ خواہش اور یہ طلب جو دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ واقعی پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں. تو تقوی جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو انسان بناتا ہے. جس میں تقوی نہیں وہ انسان ہے، جس میں تقوی نہیں وہ بندہ ہے. تقوی ہمیں آپ کو انسان بناتا ہے، انسان کی شرافت عطا کرتا ہے، انسان کی عظمت عطا کرتا ہے، اور تقوی نہ ہو تو انسان ایک جانور ہے، جرائم، بدعنوانیاں، فحاشیاں، عریانیاں، بدتمیزیاں، بدتہذیبیاں، سب تقوی کے نہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں. تقوی پیدا ہو جائے تو کوئی گناہ نہ، کوئی جرم نہ، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس واسطے کہ ہر وقت دل میں جلدی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، جس کی طرف خواہش پیدا ہو رہی ہے کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ خواہش اور یہ طرف دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ واقعی پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں. تو تقوی جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو انسان بناتا ہے. جس میں تقوی نہیں وہ انسان ہے، جس میں تقوی نہیں وہ بندہ ہے. تقوی ہمیں آپ کو انسان بناتا ہے، انسان کی شرافت عطا کرتا ہے، انسان کی عظمت عطا کرتا ہے. اور تقوی نہ ہو تو انسان ایک جانور ہے، جرائم، بدعنوانیاں، فحاشیاں، عریانیاں، بدتمیزیاں، بدتہذیبیاں، سب تقوی کے نہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں. تقوی پیدا ہو جائے تو کوئی گناہ نہ، کوئی جرم نہ، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس واسطے کہ ہر وقت دل میں یہ کانٹا لگا ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھا. میں واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب خلیفہ بن گئے تھے امیر المومنین، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت اور دوسری طاقتیں ان کے نام سے لرزہ برندام، اس حالت میں ایک مرتبہ سفر پر نکلے کہیں جا رہے ہیں. تو جاتے ہوئے سفر کی حالت میں بھوک لگی، کھانے کی حاجت پیدا ہوئی. اب وہ ہوٹلوں کا، ریسٹورینٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ جا کر ہوٹل میں بیٹھ جائے اور کھانا کھا لے. تو کوئی کھانے کا سامان جو ساتھ لیا تھا ختم ہو گیا. آس پاس نظر دوڑائی تو بکریوں کا ایک گلہ چل رہا تھا، تو چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا تھا. سوچا کہ ایک چرواہے سے جا کر کوئی دودھ لے لوں، دودھ پی کر اپنی بھوک مٹا لوں. چرواہے سے جا کر کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا اس وقت ٹائم مل نہیں رہا، آس پاس کوئی بکری بھی نہیں ہے، تو یہ تمہارے پاس بکریاں ہیں، کسی بکری کا دودھ مجھے نکال دو، جو کچھ پیسے ہوں مجھ سے لے لو دودھ سے. چرواہے نے کہا کہ جناب میں ضرور آپ کو دودھ دے دیتا، آپ مسافر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، بکریاں کسی اور کی، اور جس کی بکریاں ہیں اس سے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، میرے پاس امانت، تو میں کیونکہ اس کا مالک نہیں، لہذا نہ اس کا دودھ کسی کو ہدیہ کر سکتا ہوں نہ بیچ سکتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی امتحان لیا کرتے تھے نا لوگوں کا. فاروق اعظم نے اس چرواہے سے کہا کہ میاں میں تمہیں ایک بڑا اچھا نسخہ بتاتا ہوں، اس پر تم عمل کر لو تو تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. کیا؟ کہ ایسا کرو کہ دودھ مجھے نہ بیچو، اس لیے کہ دودھ اگر بیچ دیا تو کم ہو جائے گا دودھ، مالک پوچھے گا کہاں گیا، تو تمہیں پریشانی ہوگی. ایسا کرو کہ ایک بکری مجھے بیچ، اور وہ بکری مجھ سے پیسے لے لو، اس میں میرا فائدہ تو یہ ہے کہ بکری میرے پاس رہے گی سارے سفر میں، جب بھی ضرورت ہوگی دودھ نکال کر پی لوں گا. تمہارا فائدہ یہ ہے کہ جب مالک کے پاس پہنچو پوچھے بکری، پوچھے وہ کہ بکری کہاں گئی، تو کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا. تو بھیڑیا تو ہر روز بکریوں کو کھاتا ہی رہتا ہے، اس لیے مالک کو یقین کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا، تمہارے پیسے ہرے ہو جائیں گے اور مجھے بکری مل جائے. یہ کر تو چرواہا سنتے ہی جس وقت انہوں نے کہا کہ تم مالک سے یہ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، سنتے ہی بے ساختہ اس کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ یا ہاذا فعین اللہ، ارے یہ تم مجھے مشورہ دے رہے ہو تم ایسا کر لو، تو بتاؤ اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا، مالک تو بے شک نہیں دیکھ رہا مجھے، بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اس لیے ہو سکتا اس کو یقین آ جائے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ بکری حقیقت میں بھیڑیا نے نہیں کھائی تھی، میں نے دھوکہ دیا، اس واسطے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات کہی تھی امتحان کے لیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں اس وقت تک کوئی کسی کا حق نہیں دبا سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہ تقویٰ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے اندر شرافت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے باعث رحمت بناتا ہے اور حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر تحفظ حقوق کا ایک بازار گرم ہے، انجمن تحفظ حقوق کھلا، انجمن تحفظ حقوق کھلا، تحفظ حقوق نسواں، تحفظ حقوق مزدوراں، تحفظ حقوق فلاں فلاں، ایک ہر جگہ دیکھو جماعتیں بن گئی، فلاں کے حقوق فلاں کے حقوق بن گئے، اور حق کسی کا محفوظ نہیں، کیوں محفوظ نہیں؟ اس واسطے کہ تقوی کے بغیر یاد رکھو حقوق کبھی محفوظ ہو ہی نہیں سکتے، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہی حقوق کی حفاظت کرے گا، اور جس کے دل میں تقوی نہیں وہ حقوق کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، نکاح میں خطبہ پڑھایا جاتا ہے، تو خطبہ جو ہے وہ مسنون ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا کہ یہ خطبہ پڑھا کر، اس خطبے میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا قولوا قولا سدیدا، یہ تینوں آیتیں جو ہیں ان میں نکاح کا بظاہر کہیں ذکر نہیں، حالانکہ ایسی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں جس میں نکاح کا ذکر ہے، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی آیت منتخب نہیں فرمائی جس میں نکاح کا ذکر ہو، اس کے بجائے یہ آیتیں پڑھیں، تینوں آیتوں میں حکم ایک ہی ہے، کیا؟ اتقوا اللہ، تقوا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی آپس میں زوجیت کے رشتے میں بندھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ حقوق شوہر کے ذمے بیوی کے ہیں، کچھ بیوی کے ذمے شوہر کے ہیں، یہ حقوق صحیح طرح ادا ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل میں تقوا نہ، اگر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس نہیں، اللہ جل جلالہ کے دیکھنے کا احساس نہیں، تو ایسے ایسے طریقوں سے شوہر بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور بیوی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے جس کا کوئی مداوع اس کائنات میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، عدالت سے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، پولیس سے نہیں ہو سکتا، برادری سے نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ اتنی خلوت کا رشتہ ہے، اتنا پرائیویٹ رشتہ ہے کہ اس کی تکلیفوں کو دوسرے کے سامنے باوقار بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جائے کہ مدد مانگ، اس لیے فرمایا کہ تقوا کیا، تو تقوا کے بغیر دنیا میں حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے حقوق محفوظ ہو سکتے نہ بندوں کے حقوق محفوظ ہو سکتے، تقوا پیدا ہو جائے تو پھر سب کے حقوق ادا ہو، پھر انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسرے انسان کے لیے ایثار کرتا ہے، دوسرے انسان کے لیے ہمدردی اور دلسوزی سے کام لیتا ہے، اگر دل میں تقویٰ ہو، وہ نہ ہو۔ آج دنیا کے اندر بڑی شہرت ہے کہ صاحب انگریزوں میں اور امریکیوں میں اور مغربی ممالک میں بڑے امانت ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، اور ہے واقعی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، بڑے تجربات کیے اس ہے، دیانت امانت سچائی، لوگ اخبار رکھا ہوا ہے. اب تو وہ مشینیں آ گئی ہیں, پہلے زمانے میں وہ وقت بھی میں نے دیکھا جب وہاں پر کہ مشینیں نہیں تھیں, اخبار رکھے ہوئے ہیں برابر میں, پیسوں کا گلہ رکھا ہے اور ایک آدمی آتا ہے پیسے ڈالتا ہے رکھا اٹھا کے لے جاتا ہے. کوئی اخبار بغیر پیسے ڈالے نہیں اٹھاتا اور کوئی اس گلے کو اٹھا کر اپنے گھر نہیں لے جاتا. یہ منظر گزرا ہے ایسی ہمارا دھیان, یہ بے شک ہوا, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی اچھی بات تھی, اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کی بات تھی, اس وجہ سے کہ تجارت اور اپنے قوم اپنے ملک کی فلاح کی خاطر انہوں نے یہ کام کر لیا. لیکن وہی لوگ جو دس دس پیسے کا اخبار اٹھانے کے لیے بغیر پیسے کے نہیں اٹھاتے تھے, انہیں لوگوں نے قوموں پر ڈاکے ڈالے, قوموں پر ڈاکے ڈالے, جا کر ان کے ممالک کو غصب کیا, ان کے ساتھ ظلم و تشدد کا وہ برتاؤ کیا کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے. اپنے ملک کے اندر تو یہ ہو رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ بازار کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ امانت اور دیانت اور سچائی وہ اگر فی نفسی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتی تو ساری دنیا کے ساتھ ہوتی. جیسے مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں صحابہ کرام نے امانت اور سچائی اور دیانت جو کی, اس کا معاملہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ امانت اور دیانت کا معاملہ کیا. ایک پیسہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس ایک زرہ تھی, ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ زرہ میری ہے, نہیں بلکہ زرہ تھی یہودی کے پاس حضرت علی کی تھی, حضرت علی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے, یہودی کہتا نہیں میری ہے. قاضی کی عدالت میں مقدمہ پاس دیا, حضرت علی اس وقت خلیفہ ہے بادشاہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے, یہودی کہتا نہیں میری نہیں تمہاری نہیں ہے میری ہے. مقدمہ پہنچ گیا قاضی کے پاس, وہ قاضی جن کو خود حضرت علی نے قاضی بنایا تھا ان کی عدالت میں پہنچ گیا. جب عدالت میں پہنچ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے, دونوں فریق ایک ساتھ کھڑے ہوئے, قاضی صاحب بیٹھے, بائیں طرف حضرت علی کھڑے, بائیں طرف یہودی کھڑا ہے. اپنی مسجد سے اٹھے نہیں قاضی صاحب, کیونکہ اس وقت حضرت علی خلیفہ کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک مدعی کی حیثیت میں آیا. وہ بیٹھے پوچھا حضرت علی سے کہ فرمائیے کیا ہے حکم, کیا دعویٰ ہے؟ ذرا میری لے گیا یہودی میری ہے. تو حضرت علی حضرت قاضی نے کہا کہ اچھا گواہ لائیے اس کو, آپ کی ہے, آپ کی ذرا ہونے پر گواہ چاہیے. حضرت علی نے ایک گواہ پیش کر دیا, کہا کہ گواہ جو ہے یہ تو آپ کا غلام ہے, غلام کی گواہی اپنے آقا کے ہاتھ میں قبول نہیں ہو سکتی, کوئی اور گواہ لائیے. ایک گواہ اور پیش کیا, کہا کہ غلام کی گواہی تو معتبر نہیں, اس واسطے کہ آپ کا غلام ہے. یہ دوسری گواہی کیا, وہ ایک رہ گئی. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی دعویٰ دو گواہوں کی گواہی کے بغیر ثابت نہیں ہوتا, لہذا آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. اب یہودی سے کہا کہ تم شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے. اس نے کہا تم قسم کھا لو کہ یہ ذرا حضرت علی کی نہیں ہے. تو اس نے قسم کھا لی کہ حضرت علی کی نہیں ہے میری ہے. تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا امیر المومنین کے خلاف, حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہاری ہے ذرا لے جاؤ. حضرت علی نے قاضی کے فیصلے کے اوپر سے تسلیم خم کیا اور کہا کہ ٹھیک, جب فیصلہ ہو گیا چلیے. جب ذرا کا فیصلہ ہو گیا اس کے بعد یہودی نے کہا کہ فیصلہ تو ہو گیا لیکن میں آپ سے قاضی صاحب سچ بتاتا ہوں کہ دعویٰ ان کا سچا تھا اور میں نے جھوٹی قسم کھائی, اور آج مجھے یہ پتا چلا کہ اس دین کے اندر اتنا بڑا انصاف ہے مسلمان غیر مسلم سب کے لیے کہ کسی کا حق اس میں فوت نہیں ہوتا، لہذا ایسا دین جو ایسے انصاف کی دعوت دیتا ہے اس کو میں قبول کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان. تو یہ نہیں کہ اپنوں کے حق میں تو ہے حقوق کا احساس اور غیروں کا احساس. سرکار جو عالم صاحب نے فرما دیا تھا کہ جنگ کی بھی حالت ہو تو عورت پر تلوار نہ اٹھے تمہاری، بچے پر نہ اٹھے، بوڑھے پر نہ اٹھے، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں پر نہ اٹھے. تو کسی صحابی کی تلوار کبھی ان کے خون سے رنگین نہیں ہوئی. اور وہ لوگ جو امن اور آشتی کا، جمہوریت کا، مساوات کا ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کو دیکھ لو کہ ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم برسا کے کتنے بچوں عورتوں کو، بے گناہ عورتوں کو تباہ کیا، کہ ان کی نسلیں بھی بیمار پیدا ہو رہی اس طریقے سے کیا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری امانت دیانت اخلاق جو کچھ ہے یہ ظاہری ہے، دکھاوا ہے، حقیقی نہیں. اگر حقیقی ہوتی تو ساری انسانیت کے ساتھ یکتا سلوک ہوتا، ساری انسانیت کے ساتھ یکتا سلوک نہیں ہو رہا. ساری انسانیت کے ساتھ یکتا سلوک اگر ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، تقوی اگر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں. تو یہ معنی ہے اتق اللہ جو دوسرا جز تھا اس آیت. تیسرا حصہ آیت کا یہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا موجز کلام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو میں حکم دے کر نہیں چھوڑ دیتا. شفقت ہے نا، محبت ہے بندوں کے ساتھ، اس لیے میں یہ نہیں کہ حکم دے دیا اور تم جانو تمہارا کام جانے، جس طرح چاہو اس کو برا بتو. نہیں، ہم تمہیں طریقہ بھی بتاتے ہیں، تقوا پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، آسان راستہ بتائیں تقوا پیدا کرنے. تقوا پیدا کرو کیسے کرو؟ آسان راستہ اس کا یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. خود سے اگر پیدا کرنا چاہو گے تقوا تو تم صبح سے لے کے شام تک دنیا کے جھنڈوں میں لگے ہوئے، گھر سے نکلے، دکان پر گئے، ملازمت پر گئے، دفتر میں گئے، مزدوری پر گئے، وہاں کے معاملات میں اس طرح الجھ جاتے ہو کہ دن رات دل و دماغ پر اسی کے خیالات مسلط رہتے ہیں، تو کہاں سے پیدا کرو گے تقوی؟ تو اس واسطے تمہیں آسان راستہ بتائیں گے. آسان راستہ یہ ہے کہ جو لوگ صادقین ہیں، صادقین کے معنی سچے، اور سچے سے مراد زبان کے سچے، ہاتھ کے سچے، دل کے سچے، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، وہ سچے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہی لوگ جو خود اہل تقوی ہیں، جو خود متقی ہیں. تقوی جن کی سرشت میں داخل ہو گیا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے پاس جاؤ، ان سے ہدایات لو، ان سے مشورہ کرو. ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ تقوی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ راستہ ہے، اس لیے بتایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کی نفسیات حالات کو کون بہتر جان سکتا ہے. یہ انسان جو ہے نا، یہ محض زبانی کلامی کتابی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا جب تک کوئی عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو. عملی نمونہ سامنے ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھ دیکھ کر یہی اثر لے لیتا ہے. دنیا کے اور جانور جو ہے نا، ان کا معاملہ الگ ہے، انسان کا معاملہ الگ ہے. اور جانوروں کا حال یہ ہے کہ مرغی کے پیٹ سے انڈا نکلا، انڈے میں سے چوزا نکلا، ابھی چوزا نکلا انڈے میں سے، اور اسی وقت اس نے دانا کٹکنا شروع کر دیا, دانا کٹکنا شروع کر دیا. دانا کٹکنے کے لیے, کھانے کے لیے اس کو کسی مربی کی, معلم کی, استاد کی, انسپکٹر کی ضرورت ہے. مچھلی کا بچہ تالاب میں پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیا. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں. لیکن انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب تک اس کے سامنے مربی نہ ہو, عملی نمونہ نہ ہو, یہ اس وقت تک کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا. جس طرح مرغی کا بچہ دانا کٹک رہا ہے, اپنے بچے کو کھلا دو روٹی, پیدا ہوتے ہی کھلا دو چاول, نہیں کھا سکے جب تک کہ اس کو تربیت نہیں دی جائے. کسی نے دیکھا کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیا, اس نے تالاب میں کسی نے اس کو ٹریننگ نہیں دی, اٹھا کے اپنے بچے کو بھی ڈال دیا پیدا ہوتے ہی تالاب میں, تو بڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ اس کے سامنے نمونہ چاہیے, اس کو کوئی مربی چاہیے. اسی لیے بھیجے گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, کتاب ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی آ رہا ہے. کیوں؟ کتاب تو پڑھنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے ہے, نبی تربیت کرنے کے لیے. نبی اسلام کے لیے تاکہ اس کی تربیت ہو, تاکہ اس کی صحبت میں رہ کر دین سیکھے. نبی نے صحابی کو سکھایا, صحابی نے تابعی کو سکھایا, تابعی نے تبع تابعی کو سکھایا, ہوتے ہوتے دین ہم تک اس طرح. یہ جو لوگ بات کہتے ہیں ہم خود پڑھیں گے قرآن اور خود پڑھ کے عمل کرنا شروع کرتے ہیں, ارے اگر خود پڑھ کے عمل کرنا کافی ہوتا تو نبی جانے کی کیا ضرورت, رسول جانے کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ بھیج دیتے کتاب براہ راست انسانوں کے اوپر کہ پڑھو اور عمل کرو, لیکن اللہ نے کبھی کتاب کو بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجا. اس واسطے طریقہ یہ بتایا کہ اپنے دور میں صادقین تلاش کرو, ان کی صحبت اختیار کرو. صحبت اختیار کرو گے تو تقویٰ تمہارے اندر بھی آ جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں سب کہاں سے لائیں صادقین, ہمیں تو ملتے نہیں, بہت تلاش کیے نظر نہیں آتے, صادقین نہیں ملتے. خوب یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو, تو قرآن صرف صحابہ کے دور کے لیے تھا یا ہمارے دور کے لیے بھی ہے؟ قرآن صرف صحابہ کے دور کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو تو معلوم ہے ساتھ ساتھ خوشخبری ہے کہ قیامت تک صادقین موجود رہیں گے. اگر نہ ہوتے تو قرآن یہ حکم ہی نہ دیتا. تو معلوم ہے صادقین ہیں. البتہ دو گڑبڑ ہوتی ہے. میرے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ سے بھائی فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, تو گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں اپنی صحبت اختیار کرنے کے لیے, تو خود خواہ عمل کے بد عملی کے کس اسفل السافلین میں ہو, لیکن اپنے لیے جب تلاش کرنے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب بغدادی سے کم نہیں ہونا چاہیے, عبد القادر جیلانی سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس معیار پر جب تلاش کرنے جاتا ہے تو ظاہر دنیا میں جناب بغدادی زندہ ہو کر آنے سے رہے, عبد القادر جیلانی آنے سے رہے, اس معیار کے آدمی کو ملیں گے نہیں. ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے مناسب مسلم, تمہارے مناسب صادقین اس دور کے اندر بھی موجود. ایک بات ہو جاتا, یہ نہ سوچو کہ ایسا آدمی چاہیے جو عبد القادر جیلانی کے معیار کا, یہ نہ سوچو کہ خواجہ محی الدین اجمیری کے معیار کا ہو, نظام الاولیاء کے معیار کا, وہ نہیں آئیں گے. لیکن تمہارے لیے جو لوگ کافی ہو سکتے ہیں وہ آج بھی. دوسری بات یہ ہے, میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ملاوٹ کا زمانہ ہے, ملاوٹ ہے نہیں, घी में मिलावट, चीनी में मिलावट, आटे में मिलावट, चावल में मिलावट, दुनिया की हर चीज में मिलावट। तो कहते हैं साढ़े तीन में भी मिलावट होगी, साढ़े तीन में भी मिलावट। तो क्या घी की मिलावट की वजह से, तेल की मिलावट की वजह से, चावल की मिलावट की वजह से चावल खाना छोड़ दिया? जब आजकल मिलावट बहुत है तो आप चावल नहीं खाएं, कुछ और दूध खाया करें, या गंदुम में मिलावट बहुत है तो आप गंदुम नहीं खाएंगे, अब तो चारा खाया करेंगे जो गाय खाती। कोई आदमी मिलावट की वजह से छोड़ता नहीं, क्या करता है, जहां इम्कान कोशिश करता है, तलाश करता है, जो सुजू करता है, मालूम होता है कि फला दुकान पर आटा अच्छा मिलता है, फला दुकान पर चावल अच्छा मिलता है, फला दुकान पर मिठाई खालिश मिलती है, तो जब तलाश करता है तो मिल जाता है, कहीं ना कहीं से तलाश करके ले आता है। और अगर बिल्कुल न भी मिले तो भाई 10% खालिश नहीं मिल रहा तो 95% उस पर गुजारा कर लेता है, 90% पर गुजारा कर लेता है, ऐसे भी है। तो भाई साढ़े तीन में भी मिलावट है, लेकिन तलाश करो जिस तरह घी तलाश करते हो, जिस तरह आटा तलाश करते हो, साढ़े तीन को भी तलाश करो तो वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर मिलेंगे खाली। और पूरे ना मिलेंगे 99% मिल जाए, 95% मिल जाए, उनसे इस्तेफादा करो, सोहबत अपनी ठीक करो, ऐसे लोगों के पास जाओ, ताल्लुकात रखो, उनके पास बैठो, उठो और उनसे इस्तेफादा करो, तो इंशाल्लाह तकवा पैदा करें। और इसी सोहबत का एक हिस्सा ये भी है कि अगर बराह रास्त रابطہ मुश्किल है तो उनके हालात पर, उनके मलफूजात पर, उनकी बातें पर, औलियाए किराम के वाकयात पर, असलाह के उम्मत के वाकयात पर, उनके मलफूजात पर, तो उस वो भी सोहबत के कायम मकाम हो जाए। तो भाई बात लंबी हो गई, अर्ज ये कर रहा था कि हम सब की जरूरत है तकवा, तकवा के बगैर इंसान इंसान नहीं, जन्नत तक पहुंचने का रास्ता तकवा है, इसके बगैर नहीं। और जैसा कि आयत में बताया गया, तकवा हासिल करने का तरीका है अच्छी सोहबत, और अच्छी सोहबत के लिए किसी अल्लाह वाले की तरफ रुजू करना, अल्लाह वाला बराह रास्त न मिले तो उसके हालात मलफूजात पढ़कर पढ़ना, ये काम करो। और इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को मयस्सर है कि उसके जरिए सोहबत को दुरुस्त। तबलीग तो बाद की बात है, इसका पहला फायदा यह है कि आदमी नेक लोगों की सोहबत में कुछ दिन गुजारने का मौका देता है। जब तुम निकले ना तबलीग के लिए तो नाम तो तबलीग है लेकिन हकीकत में वो अपनी तरबियत, अपनी तरबियत के अल्लाह वालों के साथ, जिनका वो जो बता रहा हूं अभी 100% न सही 95% थे, लेकिन वो तो है कि जो अल्लाह के लिए निकले हैं, अल्लाह के लिए अपने घर से निकले हैं, उनके साथ रहोगे कुछ दिन तो रफ्ता रफ्ता उस सोहबत का असर आएगा इंशाल्लाह। तो इसका एहतमाम हर मुसलमानों को करना चाहिए, आम मुसलमानों को जितना भी हो सके कि इस तरह निकले, कुछ वक्त इस काम के लिए निकालें, उसमें जाए और साथ साथ अपने लिए कोई मुसलह और मुरब्बी तलाश करें, तलाश करने से मिल जाता है इंशाल्लाह ताला। करीब ना हो, दूर हो, हद तो किताबत के जरिए भी इसलाह हो सकती है वो हो, और लोगों से मालूमात करने से, उलमाए किराम से पूछने से, खुद तो उलमाए किराम की बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मौजूद है, उनसे रब्ता रखो, कर लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से तकवा की शमा दिल में रोशन होगी, जरूर होगी इंशाअल्लाह। اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ شمع ہم سب کے دلوں میں روشن فرمائے، حقیقت میں تقوا کا فرمائے، دعا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم علی ابراہیم محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسر لي امرك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعل لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا دار الاشاعه وندور لنا في هذه الدنيا.
یا اللہ ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے رحمت سے فضل و کرم سے ہم کو اپنے تقویٰ سے نواز دیجیے، اپنی محبت سے نواز دیجیے، اپنی محبت اور عظمت ہمارے قلوب میں پیدا کروا دیجیے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.